الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کا درس ہو رہا ہے آج کل پہلے مکتوبات شریف کا درس ہوتا تھا اب تعلیمات کا درس الحمدللہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تعلیمات میں جو حضرت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ پر یقین مضبوط ہو جائے اور شریعت پر عمل آسان ہو جائے یہ دو حضرت نے اس کے مقاصد بنائے بتائے ہیں اور اصل بات بھی یہ ہے تو سب سے پہلے اس میں نمبر عقیدے کا آتا ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر تو سارا کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا اس وجہ سے عقائد پہ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے چونکہ حضرت کے دو مکتوبات شریف جو پہلے بیان کیے گئے ہیں وہ عوام کے لیے تھے آسان طریقے سے حضرت نے مختصر بیان فرمایا اور دوسرے جو ہے نا وہ جو ابھی چل رہا ہے مکتوب نمبر 266 یہ حضرت نے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کو یہ مکتوب لکھا تھا تو چونکہ وہ خود ہی صوفیہ تھے لہٰذا تصوف میں عقائد کا جو بحث زیر بحث آتے ہیں اس پہ تفصیل کے ساتھ اس میں حضرت نے بات فرمائی کافی لمبا مکتوب شریف ہے تو یہ چل رہا ہے اس میں عقیدہ نمبر 10 سے آج شروع کر رہے ہیں اور حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا بھی ہے اور دونوں خیر و شر کا پیدا کرنے والا بھی ہے لیکن وہ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا باریک اور دقیق فرق ہے جس کی طرف حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے اہل سنت کی ہدایت فرمائی ہے باقی تمام فرقے اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اس وجہ سے معتزلہ نے بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہا ہے اور کفر معاصی کی ایجاد کو اس بندہ سے منسوب کیا ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والوں نے اس کے کلام سے مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان و عمل صالح اسم الہادی کے پسندیدہ ہے اس طرح کفر و معاصی بھی اسم مضل کے پسندیدہ ہے اور شیخ کی یہ بات بھی الحق کے خلاف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے جو رضا کا منشا ہوتی ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ آفتاب کا کام زوفشانی ہے یعنی روشنی پھیلانا ہے اور اس میں اس کی مرضی شامل ہو حضرت سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدرت و ارادہ عطا کیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے افعال کا کسب کرتے ہیں افعال کا پیدا کرنا حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عادت اس طرح جاری ہے کہ بندہ جب اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر لیتا ہے چونکہ بندہ کا فعل اپنے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس لازمی طور پر اس کی تعریف اور برائی ثواب اور عذاب بھی اس سے متعلق ہو جاتے ہیں اور جن نے یہ کہا ہے کہ بندے کا اختیار کمزور و ضعیف ہے اگر حق سبحانہ تعالیٰ کو اختیار کے اعتبار سے اس بندے کے اختیار کو ضعیف کہے تو مسلم ہے اور اگر اس معنی میں کہا کہ جس کام کے کرنے میں اس کو معمور کیا گیا وہ قوت اختیار کافی نہیں تو یہ بات پھر صحیح نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُكَلِّفُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ بَلْ يُرِيدُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ الْعُسْرَ بس بے شک اللہ جل شانہ اس ایسے کام کی تکلیف نہیں دیتا جو بندے کی وسعت سے باہر ہو بلکہ وہ تو آسانی کا ارادہ کرتا تنگی کا ارادہ نہیں کرتا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل موقت ان چند روزہ زندگی کے فعل پر جزائے مخلد یعنی دائمی عذاب کا مقرر کرنا حق تعالیٰ کے حوالے اور جس نے کفر موقت کی سزا اس کے اعمال کے موافق عذاب مخلد فرمائی اور تلذ ذات دائمی یعنی بہشت اور جو کچھ میں کہ ایمان موقت زندگی بھر کے ایمان پر وابستہ کیا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم عزیز الحکیم اللہ سبحانہ کی توفیق سے اس کے در تو ہم جانتے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جو ظاہری اور باطنی نعمت کا دینے والا اور آسمان و زمین کا پیدا کرنے اور جس کے بارگاہ قدس کے لیے ہر قسم کی بندگی اور کمال ثابت ہے اس کی نسبت کفر اختیار کرنے کی سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو سخت ترین سزاؤں میں سے ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے. اس طرح اس منم بزرگ و برتر ایمان بالغیب لانا اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجود اس کو رازگو جاننے کی جزا بھی ویسی ہونی چاہیے جو سب جزاؤں سے بہتر اور اعلیٰ درجے کی ہو اور وہ دائمی نعمت اللہ ذات میں رہنا ہے. بعض مشائخ نے فرمایا کہ درحقیقت بہشت میں داخل ہونا محض حق سبحانہ و تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. اس کو ایمان کے ساتھ مربوط کرنا اس وجہ سے کہ اعمال کی جزا لذیذ ترین معلوم ہو, لیکن اس فقیر کے نزدیک حقیقتاً بہشت میں داخل ہونا ایمان کی وابستگی پر موقوف ہے, لیکن ایمان بھی سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے. اور جہنم میں داخل ہونا کفر کے ساتھ وابستہ ہے, اور کفر نفس امارہ کے خواہشات سے پیدا ہوتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جاننا چاہیے کہ بہشت کے داخلوں کو ایمان کے ساتھ مربوط کرنا حقیقت میں ایمان کی تعظیم اور تکریم ہے, بلکہ مومن بھی جس پر ایمان لایا گیا کی تعظیم ہے جس پر اس قدر بڑا عظیم و شان اور مرتب ہوا. اس طرح دوزخ میں داخل ہونے کو کفر کے ساتھ وابستہ کرنے میں کوئی کفر کی تحقیر ہے, اور ذات کی تعظیم ہے جس کی نسبت یہ کفر وقوع میں آیا اس طرح پر دائمی عذاب سے اس پر مرتب ہوا. برخلاف بات کے جو بعض مشائخ نے کہی ہے کہ اس دقیقہ سے خالی ہے, اور دوزخ میں داخل ہونا بھی انصاف کے تقاضے پر کوئی مثال سے طرف جاری نہیں ہے, کیونکہ جہنم میں داخل ہونا حقیقت میں کفر کے ساتھ مربوط ہے. واللہ سبحانہ وتعالی الملہم. یہ ماشاءاللہ تقدیر کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ خیر اور شر کا ارادہ بھی فرماتا ہے, اور ساتھ خیر و شر کا پیدا کرنے والا بھی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے نہیں. تو اللہ پاک کے صفات ثبوتیہ میں ایک صفت ارادہ بھی ہے. تو اس وجہ سے اور خالق بھی ہے. تو اللہ جل شانہ جیسے ہم سب لوگ کے خالق ہیں, انسانوں کے, جنات کے, مخلوقات کے, اس طرح سب کے اعمال کے خالق بھی ہے. یعنی جو بندہ کرتا ہے اصل میں اس کا فاعل اللہ جل شانہ ہی ہے. مثلا میں کانا کہتا ہوں, یہ میرا کانا جو ہے تب کانا مکمل ہوگا, یعنی تب میں کہہ سکوں گا جب اللہ پاک کے ارادہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. اگر اللہ پاک نہیں چاہے گا تو میں نہیں کہہ سکوں گا. سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے کوئی کہہ سکے. اگر اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہو کہ ہم کہیں تو کہہ نہیں سکتے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں, مثلا کوئی نعوذ باللہ من ذالک شراب پیتا ہے تو جرم ہے. اگر اللہ پاک کا حیرانہ فیصلہ کر لے اور نہ اس کو پینے دے رہے, نہیں کر سکتے. ایک بزرگ کے بارے میں مجھے E84 میں ایک صاحب تھے, ان کے مرید تھے, لاہور کے کوئی بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ ایک شاعر تھے, وہ اس سے ملنا چاہتے تھے. کہتے کہ میں تب ان کے ساتھ ملوں گا کہ جب وہ مجھے وسکی پلائیں گے. تو کہتے ہیں حضرت نے منظور کر لے کہ اچھا ٹھیک ہے میں پلاؤں گا. اب لوگ حیران تھے کہ کیسے عجیب بات ہے, وسکی پلائیں گے, کمال ہے, کیسے بزرگ. کہتے ہیں کہ وہ آ گیا اور کہتے ہیں حضرت نے وسکی کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا اور باتیں ہو رہی ہیں. تو آخر میں اس نے کہا کہ بھائی میں نے وسکی سامنے رکھی, کیوں نہیں پیتے ہو؟ اس نے کہا حضرت, وہ کہتے ہیں ہنس پڑے بلکہ غصے کے ساتھ کہ پلا بھی رہے ہو نہیں بھی پلا رہے ہیں, یعنی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے ہیں آپ, پلا بھی رہے ہو پلا نہیں بھی رہے ہیں. یعنی میں نے ارادہ کیا ہوا ہے لیکن نہیں کر سکتا. تو ظاہر اس ولی کی کرامت تھی. تو کرامت تو اللہ کا فعل ہوتا ہے نا, کرامت تو ولی کا فعل تو ہوتا نہیں ہے. ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, وہ ولی کا فعل نہیں ہوتا. تو اس طرح جو ہے نا اللہ جل شانہ اگر نہ چاہے تو ہم نہ کھانا کھا سکیں, نہ پانی پی سکیں, نہ بات کر سکیں. بات کے بارے میں بات یاد آ گئی, حضرت تنبیہ مصب نے واعظ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات فرمائی. فرمایا کہ اس طرح ایک صاحب تھے جو مرتد ہو گئے تھے, تو ان کے جو دوست تھے وہ ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے, ان سے ان کو اپنے سے کاٹ نہیں رہتے. تو خیر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں, تو آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی تمہارا بزرگ ہے, میرے سے کیا تعلق ہے, میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی پکنک کے لیے بھی تو لوگ جاتے ہیں نا, پکنک سمجھ کے چلے جائیں, مطلب آپ کا پکنک ہو جائے گا, ہمارا کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جا سکتا ہوں, لیکن سمجھ گئے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں. تو وہ آدمی بعد میں ماشاء اللہ مسلمان ہو گئے تھے, تو اس نے خود پھر بعد میں کفر توڑ نامی کتاب لکھی ہے. تو بعد میں خود اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ راستہ بھر میں سوچتا رہا کہ حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا, حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا, حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. یعنی گویا کہ پورا گورکھ دھندا اس نے بنایا ہوا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا. ٹھیک ہے, پہنچ گئے, پہنچ گئے تو ان کے ساتھ تو الگ سے الگ ہو گئی کیونکہ جان پہچان تھی پہلے سے. تو حضرت کے زبان میں فرمایا کہ زبان تیز تھی, اس کی وجہ سے تھوڑی سی لکنت بھی ہوتی تھی تیزی کے ساتھ بات کرنے کی وجہ. تو کہتے ہیں ان سے پوچھا بھائی کون ہو, کہاں سے ہو, کس لیے, کون ہو, کہاں سے ہو, کس لیے, کون ہو, کہاں سے ہو, کس لیے, مسلسل یہی بات پوچھے, اور یہ بالکل گمسم کچھ کہہ ہی نہیں رہے. آخر میں اس نے کہا کہ حضرت بیعت کرنے آئے ہو, مجھے بیعت فرما لے. حضرت نے ان کو بیعت کر لیا, تو بیعت میں الفاظ تو ایمان کے ہوتے ہیں, کلمہ طیبہ تو پڑھواتے ہیں, مسلمان بھی ہو گئے. اور واپس جا رہے تھے ان دوستوں نے کہا بھائی تم تو آ نہیں رہے تھے اور ادھر آ کر تو بیعت ہو گئے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے آپ لوگوں کو کیا پتا, جو ہونا تھا میرے ساتھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہتے میں نے تو بہت بڑی سٹوری بنائی تھی کہ میں یہ کروں گا, یہ کہیں گے, وہ یہ کہیں, میں یہ کہوں گا. میں کہتے جس وقت میں حضرت کے سامنے ہو گیا تو بالکل بلینک ہو گیا, جیسے میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں, ختم ہو گیا سارا. کہتے پھر اس کے بعد میرے دماغ پہ ایک اسکرین بن گیا, اور اسکرین کے ایک طرف سے میرا سوال آ رہا ہے, دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے جو میرے ذہن میں رکھے تھے, ادھر سے سوال آ رہا ہے, ادھر سے جواب. کہتے آپ لوگ تو حضرت کی باتیں سن رہے تھے, میں تو وہ دیکھ رہا تھا, ادھر سے سوال آ رہا ہے, ادھر سے جواب, ادھر سے سوال, ادھر سے جواب. تو میں نے کہا بھائی یہاں تو دل کر دی نہیں, میرا تو کام نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا میں بیعت ہونے کے لیے ہوں, بس آپ بیعت فرما لیں, بیعت ہو گئی. تو یہ اب دیکھو, یہ بھی ولی اللہ تھے, ان کے ہاتھ پہ کرامت, لیکن فعل تو اللہ تعالیٰ کا تھا. تو اللہ نہ چاہے تو بول ہی نہیں سکا, بول ہی نہیں سکا. دلائل تو دینے بڑی بات ہے, بول ہی نہیں سکا. وہ جب بولا تو کیا بولا؟ بیعت کے لیے. بالکل وہی بات جو قرآن پاک سورۃ کوثر نازل ہوئی تھی, تو کفار تو لگے ہوئے تھے اس کے جواب دینے کے لیے کہ اس طرح کوئی صورت بنا لے, کوئی نہیں بنا سکا. حالانکہ تین آیات کی صورت ہے, ہاں جی, نہیں بنا سکے. آخر میں ایک صاحب نے صرف نیچے لکھا ما ھذا لقول البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ہاں جی, کہہ سکا تو کیا کہہ سکا, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ من جانب اللہ, اللہ پاک اگر قاہرانہ فیصلہ فرما دے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. قاہرانہ فیصلہ یعنی مطلب یہ کہ اپنی بات اگر کرنا چاہے اور کسی اور کو کچھ نہ کہ مطلب ایجاد دے, لیکن اللہ پاک کی حکمت یہ نہیں ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے, ورنہ اللہ پاک اختیار دیتا ہے, اختیار دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو اختیار دیتا ہے, اور اس اختیار کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے, یعنی صحیح بات بھی سامنے رکھ لیتا ہے. غلط بات اس کی اپنے نفس کے اندر خود موجود ہے, غلط بات بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اس کے نفس کے اندر موجود ہے. غلط بات, غلط محبت دل کے اندر موجود ہوتی ہے, پھر اس کی وجہ سے غلط سوچیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب صرف یہ کہ جو ہدایت انبیاء کرام کے ذریعے سے اور علماء کرام کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے جو ان تک پہنچتی ہے, اب اس ہدایت کی بات مانتا ہے یا اپنے نفس کی بات مانتا ہے, یہ اختیار ہے. آپ صبح جاگنا چاہتے یا جاگنا ہی نہیں چاہتے, اختیار ہے. کوئی نہیں جاگنا چاہتا کہتے میں نماز نہیں پڑھتا, تو اللہ تعالیٰ زبردستی نماز نہیں پڑھواتا. ہاں جی, کیونکہ ظاہر ہے مطلب اس کے اوپر اللہ پاک پھر فیصلہ فرما دیتے ہیں نا کہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن جو پڑھ لیتا ہے اس کو اجر دیتا ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کو سزا ہے. یعنی گویا کہ اختیار مکمل دیا ہے, حلال بھی کہہ سکتے ہو حرام بھی کہہ سکتے ہو. حلال کہے گا سبحان اللہ فائدہ ہوگا, حرام کہے گا تو سزا ہوگی. جھوٹ بھی بول سکتا ہے سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بولے گا تو گناہ ہوگا, سچ بولے گا تو ظاہر فائدہ ہوگا. تو یہ اس کا مطلب ہے. لیکن وہ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض, ٹھیک ہے. ارادہ اور رضا کے درمیان, ارادہ اور رضا کے درمیان, یعنی گویا کہ یوں سمجھ لے اللہ کا ارادہ اور اللہ کی رضا ہے, انسان کی رضا ارادہ والی بات نہیں اس میں. یہ اللہ تعالیٰ خود ارادہ کرتا ہے, لیکن کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اگر ارادہ یہ ہو کہ بندہ جو کرے گا میں وہی کر لوں گا, ہوگا وہی ہوگا, لیکن اس پر راضی تو نہیں ہوگا نا اگر وہ غلط کر رہا ہے, اس پر راضی تو نہیں ہوگا اگر وہ غلط کر رہا ہے. حالانکہ ارادہ خود کر لیا, لیکن کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ جو کرے کرنا چاہے گا تو میں اس کو کرنے دوں گا. تو یہ والی بات ہے کہ درمیان یہ ایک بڑا باریک و دقیق فرق ہے جس کی طرف حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اہل سنت کی ہدایت فرمائی ہے. باقی تمام فرقے اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی مبتلا ہو گئے. اس وجہ سے معتزلہ نے بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہا ہے, اور اس کے مقابلے جبر والوں نے کیا کہا ہے, کہتے ہیں کچھ ارادہ ہے ہمارے اختیار ہی نہیں. اور کفر ماضی کی ایجاد کو اس بندہ سے منسوب کیا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پیروی کرنے والوں کے کلام سے بھی یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان و عمل صالح اسم الہادی کے پسندیدہ ہے, اس طرح کفر ماضی بھی اسم مضل کے پسندیدہ ہیں. شیخ کی یہ بات بھی اہل حق کے خلاف ہے, اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے, یعنی مطلب جبر کی طرف, ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے. جو رضا کا منشا ہوئی ہے, یعنی رضا سے مراد یہ کہ اللہ پاک اس سے تو راضی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اس بندے کو جو اختیار دیا ہے اس کی وہ بات کی بات ہے نا. جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب کا کام زوفشانی روشنی پھیلانا, اس میں اس کی مرضی شامل ہے, اور حضرت سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدرت و ارادہ عطا کیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے افعال کا کسب کرتے ہیں. افعال کا پیدا کرنا حضرت سبحانہ کی طرف منسوب ہے, اور ان افعال کا کسب بندوں کی طرف جانے منسوب ہے. یعنی کسب جو ہے وہ بندے کی طرف ہے. تلک امتن قد خلت, ہاں جی, لہا والے مکتسب. تو مطلب یہ ہے کہ کسب جو ہے نا بندوں کی طرف ہے, اور جو ہے نا مطلب افعال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. لیکن کسب جو ہے اس کا ارادے کے ساتھ, بندے کے ارادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور اللہ کے فعل کا ارادہ اپنے طور پر ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب اس کے بنیاد بن گئے. وہ جو ہم عوام کے لیے جو عقائد کی بات کر رہے ہیں, وہاں حضرت نے یہ بات بالکل واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فعل, اپنے فعل جو ہے اس کو بندے کے ارادے کے تابع کر دیا. یعنی بندہ جو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر لے گا, بندہ جو چاہے گا اس طریقے سے وہ کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ, یعنی مثال کے طور پر دیکھیں, کسی کا اگر امتحان لینا ہو کہ یہ جو ہے نا مطلب, جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی لکھ نہیں سکتا, ہوتے ہیں بعض لوگ ان کے امتحان بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو لکھ سکتا ہے, تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے اور وہ اس کو لکھتا ہے. اب لکھنا اس کا ہے, جو جس کے ساتھ وہ جو اس کے ساتھ بیٹا ہوا ہے، لیکن بولتا تو وہی ہے، تو اس کے مطابق وہ لکھتا ہے. تو اس میں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس سے پوچھتا ہے کہ اس میں میں کون سا ٹک کروں. تو اس کو اگر کہتے ہیں اے ٹک کرو، بی ٹک کرو، بے شک اس کا اپنا علم اس کے پاس ہوتا ہے کہ بی مثلا غلط ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بی ٹک کرو، تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ بی تو غلط ہے. وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے، امتحان اس کا ہو رہا ہے نا. ہاں جی، تو جو اس کو کہتا ہے تو اس کو وہ ٹک کر لیتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اللہ پاک جانتے ہوتے کہ غلط کر رہے ہیں مثلا، تو اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ جو اس کو جس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر لیتا ہے، اور پھر اس کو ذمہ دار بھی بنا لیتا ہے. ہاں جی، چونکہ بندہ کا فعل اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس لیے لازمی طور پر اس کی تعریف اور برائی، ثواب اور عذاب بھی اس سے متعلق ہے. اور جن نے یہ کہا کہ اپنے بندے کا اختیار کمزور اور ضعیف ہے، اگر حق سبحانہ کی قوت اختیار کے اعتبار سے کہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اے معاذ، اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائے وہ تجھے کوئی نفع پہنچانے چاہے اللہ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سب جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو یہ نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ظاہر اس کی طرف اشارہ ہے. اور اگر اس معنی میں کہے کہ جس کام کے کرنے میں اس کو مامور کیا گیا ہے وہ قوت و اختیار کافی نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں قانون کیا ہے. قانون یہ ہے، ہمارے جو محکمے ہوتے ہیں اس میں یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیوٹی کسی کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ اس سے متعلق اختیار بھی ملتا ہے. اگر کسی کو ڈیوٹی دے اور اختیار نہ دے تو کام کر سکتے ہو؟ ذرا تو کام نہیں کر سکے گا. ہاں جی، تو اس کو ڈیوٹی کے ساتھ اختیار بھی دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ حکم جب اللہ نے دیا تو اس کے ساتھ اس کے اختیار بھی دیا ہوتا ہے کہ کر سکتے ہو، یا مطلب یہ کہ وہ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو اختیار دیتے ہیں. تو یہ بات صحیح. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُكَلِّفُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ بَلْ يُرِيدُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ الْعُسْرَ. اللہ پاک کسی کو مکلف ہی نہیں بناتا ہے جس کا اس کو وسعت حاصل نہیں ہو. خلاصہ کلامی کے فعل موقت جو وقت محدود وقت میں کام ہوتا ہے، چند روز زندگی فعل پر، جزائے مخلد یعنی دائمی عذاب، یہ مقرر کرنا حق تعالیٰ کے حوالے سے کے حوالے ہے. جس نے کفر موقت کی سزا اس کے اعمال کے موافق عذاب مخلد فرمائی ہے، وہ تلذات دائمی یعنی بہشت اور جو کچھ اس میں ہے، کو ایمان موقت زندگی بھر کے ایمان پر وابستہ کر لے. اس میں ایک بات جو ابھی تک الحمدللہ میں پہنچی ہے، اس کی ایک دلیل سمجھنے کے لحاظ، شاید حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاذ میں ہو، اس وقت مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن شاید حضرت کے معاذ میں ملی بات، وہ یہ ہے ایمان جو ہے نا، ایمان اس کی صفت کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پھر اس کے بعد یہ اقرار جو ہے یہ کتنی دفعہ کرنا پڑتا ہے، اور تصدیق کتنی دفعہ کرنا پڑتا ہے؟ ایک دفعہ بس. پھر اس کے بعد جب تک اس کا مخالف ارادہ اس نے نہیں کیا، مخالف اس نے یقین نہیں کیا، مخالف اس نے اقرار نہیں کیا، مخالف تصدیق نہیں کیا، تو اس وقت تک وہ جاری رہے گا، موت تک وہ جاری رہے گا. اب موت تک جو جاری رہا تو کیا اس کہہ رہا تھا کہ موت کے بعد پھر یہ نہیں رہے؟ تو اس کا نفی ثابت نہیں ہوئی، اس کی نفی ثابت نہیں ہوئی. جب نفی ثابت نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ کنٹینیوس ہے، چاہے اس کو کتنی عمر ہوتی، تو اس کو اس بنیاد پر یہ ہمیشہ کا جو یہ جو مطلب جنت ملتی ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اگر جنت کسی کچھ وقت دیر کے لیے نہیں ملتی تو گناہوں کے بقدر رہے نا، وہ جس وقت تک گناہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ایمان کا تو ساتھ تو جنت ہے نا، وہ تو پھر جنت ہے. تو پھر جنت میں جائے گا تو پھر کبھی بھی اس سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اب اس کی وہ خلود فی الجنہ جو ہے وہ معاملہ شروع ہو گیا ایمان کی وجہ سے. دوسری طرف اگر اس نے کفر کیا ہے تو جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو درمیان میں اگر موت آ گئی تو وہ اقرار بھی اس کا یہ حضرت تانویر ہوتے کی بات ہے, یہ باتیں حضرت کی طرف سے ہوتی ہیں اتنی انالیٹیکل بات آج. اور اعمال میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ وقت کے لحاظ ہوتے ہیں. مثلا رمضان شریف آئے گا تو روزے رکھیں گے نا, فجر ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے نا, عصر کا داخل ہوگی, ہر وقت چیز کے لیے الگ الگ پھر بعد میں. تو اس وجہ سے اعمال کی اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ, اعمال ختم. ہاں اگر کسی نے صدقہ جاریہ وغیرہ شروع کروایا تو موت کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا دنیا کے ختم ہونے تک اگر وہ اس سے کوئی کام لے رہا ہے تو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک صدقہ جاریہ ابھی تک چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی ابھی تک ہے. تو وہ مطلب ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے, وہ بتایا کون سے عثمان, ہاں ہاں خانہ کعبہ میں ان کا صدقہ جاریہ بھی. ہاں جی تو یہ مطلب یہ کہ صدقہ جاریہ اگر ہو تو وہ پھر یہ کہ وہ تو چلتا رہے گا, لیکن جو مطلب اس کے اپنے اعمال ہے وہ بند رجسٹر بند ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے نہیں وقت آ رہا ہے, جبکہ ایمان کے لیے یہ بات نہیں ہے. ایمان اور کفر کنٹینیوس ہے اللہ کے درمیان میں تبدیل ہو جائے. تو اگر تبدیل نہیں ہوئے اور موت آ گیا تو وہ تبدیل نہیں ہوا, وہ تو چل رہا ہے نا, وہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لہذا اس کا جو جزا ہے یا سزا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے. اور اعمال کی جو جزا و سزا ہے وہ موقت کے موقت ہے, یعنی مطلب یہ کہ وہ مقرر جتنا بھی اس کے لیے ہوگا تو اس کے حساب سے ہوگا. تو اس میں ذرا تھوڑی سی والی بات ہوگی کہ موقت تو ہے لیکن جنت تو موقت نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس کی وجہ کہ ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کی ہے, اور اس جنت کے اندر جو مقام ہے وہ اعمال کے لحاظ سے, جنت میں جو مقام ہے اعمال کے لحاظ سے ہے, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ جو کم سے کم مقام بھی ہوگا, جیسے کم سے کم تقوی بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنو, ہاں بالکل صحیح ہے آج بالکل. تو مطلب اللہ ان ولی اللہ خبر علیہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, مطلب وہاں پر دو جگہ, ایک جگہ پر اللہ پاک دوست ہے, اس کے لیے تقوی کا ذکر نہیں کیا, ایمان کے ساتھ ہے. تو ایمان والے جو ولایت ہے وہ تو بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ بھی عمل نہ ہو پھر بھی ہمیں شکل جنت ان کو ملے گی نا, بے شک کم سے کم گریڈ کا ہو لیکن ملے گا تو ہمیشہ ایمان کی وجہ سے. ہاں جی جبکہ جو اعلیٰ درجہ کسی کا ہوگا تو وہ اس اعلیٰ درجے کی بھی ہمیشہ ہوگی. تو یوں سمجھ لے اگر طول ایمان کے لحاظ سے ہے تو ہائٹ اعمال کے لحاظ سے مطلب اس کے لحاظ سے مطلب جو ہے نا وہ یعنی وہ چلے گا ان شاء اللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے اونچے سے اونچا مقام نصیب فرما دے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے تو ہم درخواست ہی کریں گے نا, اللہ پاک سب چیزیں کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اس قدر تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت سبحانہ وتعالیٰ جو ظاہری اور باطنی نعمتوں کا دینے والا, عثمان زمین کا پیدا کرنا جس کے بارے میں قدس کے لیے ہر قسم کی بزرگی و کمال ساتھ, اس کی نسبت کفر اختیار کرنے کی سزا بھی ایسی ہونی, یہ تو میرے خیال میں ہو گیا. کفر کے بارے میں حضرت نے فرمایا نفس امارہ کی وجہ سے ہے. بالکل ایک دفعہ ایک جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ایک ولی اللہ کا, پتہ نہیں کون بزرگ خواجہ نظام الدین ولی اللہ رحمۃ صاحب جو بھی مجھے اس وقت یاد نہیں ایگزیکٹلی, لیکن بیمار ہو گئے تھے. تو وہ ایک ایسے جوگی تھے جو بیماری سلب کر لیتے تھے توجہ سے. تو جب یہ حضرت بے ہوش ہو گئے تو انہوں نے کہا اس کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت تو اجازت نہیں دیتے تھے، اس حالت میں لے گئے جیسے مطلب اجتہادی اختلاف کہ بھائی ڈاکٹر تو کافر بھی ہو تو اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے، اس انداز میں نا شاید سوچا ہو. خیر لے گئے تو انہیں توجہ کی بیماری سلب کی تو جاگ اٹھے، گڑے ہو گیا تو کہا کدھر ہو، پتہ چل گیا کہ جوگی کی کٹیا پر ہوں، تو بہت پریشان ہو گئے اور مریدوں کے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ اب کیا پتہ نہیں اب کیا ہوگا. لیکن حضرت نے سوچا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس سے کچھ فائدہ اٹھاؤ. ماشاء زبردست کمال ہے جی آپ کے ساتھ، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس سے کہ نفس کی مخالفت سے، میں نفس کی نہیں مانتا. اچھا کیسے؟ کہ نفس کہتا ہے گرم پانی تو میں ٹھنڈا پیتا ہوں، اگر کہتے ٹھنڈا تو میں گرم پیتا ہوں، اگر کہتے کڑا ہو جاتا میں بیٹھ جاتا ہوں، کہتے بیٹھ جاتا میں کڑا ہوتا ہوں، نفس کی نہیں مانتا. اچھا 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 یہ تو واقعی بڑی کمال کی بات ہے. چلے پھر آپ کوئی بھی میں کچھ دینا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. کہ ضرور. انہوں نے کہا آپ کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کہا کلمہ تو میں نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا اب ذرا دیکھو اپنی حالت، دیکھا تو ہر چیز سلب ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کمال ہے، آپ نے کہا میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو آپ نے تو مجھ سے جو موجود ہے وہ بھی سلف کر لیا. کہ میں نے تو نہیں سلف کیا. انہوں نے کہا آپ ہی نے تو کہا ہے. کہ میں نے سلف نہیں کیا، میں نے آپ ہی کے اصول پر بات کی ہے. نفس کی مخالفت کر رہے ہو نا، تو کیا یہ مجھے بتاؤ یہ کلمہ جو تو نہیں پڑھا تو کس کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے نہیں پڑھا؟ نفس تجھے پڑھنے دے رہا ہے؟ کہتے نہیں. تو اس پر عمل کر لیا نا تو نے، جب نفس کی مان لیا تو چیز ختم ہو گئی، آپ کے اصول کے مطابق ختم ہو گئی. ان کو لاجیکل جواب دے دیا، وہ سمجھ گیا اور پھر اس میں کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت کے مرید ہو گئے. میرے خیال میں شاید بہت بڑے آدمی بن کے تھے وہ، غالباً اس کو شیخ ہندی کہتے تھے، کچھ اس طرح کچھ نام تھا اس کا. تو یہ اس کی وجہ، یعنی یہ بات تھی کہ کفر جو ہے یہ بھی نفس کی وجہ سے ہے. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر فرعون، فرعون کیوں نہیں مسلمان ہو رہا تھا؟ اس کا نفس، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہو رہا تھا؟ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تمام چیزوں کو جانتا تھا، لیکن نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایک انانیت کے خلاف بات تھی. میں بلکہ ایک جگہ پہ اس نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب ایک ان میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے تو ہم کیسے اس کی بات مانیں؟ اس کا مطلب سب مخول جو تھا وہ نفس کا تھا. تو نفس کے ذریعے سے ایسا چیز ہوتا ہے. ہاں ہاں عقیدہ نمبر 11، اور حق سبحانہ تعالیٰ مومن کو مومنین آخرت میں بے جہت، بے کیف اور بے شبہ و بے مثال جنت میں دیکھیں گے. رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ آ گیا. یہ ایک ایسا مسئلہ جس میں اہل سنت کے علاوہ تمام اہل ملت و غیر اہل ملت سب اس کے منکر ہیں، اور بے جہت و بے کیف رؤیت کو جائز نہیں سمجھتے. حتیٰ کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخرت کی رؤیت کو تجلی سوری کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس تجلی سوری کے علاوہ کچھ تجویز نہیں کرتے. تجلی سوری اصل میں عالم مثال کی چیز ہے نا، تو یہ تو ہوا نہیں بات تو نہیں ہوئی. ایک روز ہمارے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سے نقل کرتے ہیں کرتے تھے کہ ایک اگر معتزلہ رؤیت کو تنزیہ کے مرتبہ مقید نہ کرتے، وہ تشبیہ کے بھی قائل ہو جاتے اور اسی رؤیت کو تجلی سوری سمجھے، تو ہرگز رؤیت کا انکار نہ کرتے اور محال نہ سمجھتے. یہ ان کے انکار بے جہتی و بے کیفی کی وجہ سے ہے جو مرتبہ تنزیہ کے ساتھ مخصوص ہے، بخلاف اس تجلی کے جس میں جہت اور کیف ملحوظ رکھا جاتا ہے. ذرا تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور فرمائیں. حضرت فرماتے کہ خواجہ باقی بلّہ شیخ سے نقل کرتے تھے، یعنی ابن عربی سے، کہ گویا کہ خود انہوں نے کہا کہ اگر معتزلہ رؤیت کو تنزیہ کے مرتبہ مقید نہ کرتے تو یہ تشبیہ اگر مان لیتے تو خود ہی اس بات کو مان لیتے، تو اپنی بات کو تشبیہ بنا لیا نا، اپنی بات کو تشبیہ مان لیا نا شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو تشبیہ تو اس میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو تنزیہ ہے. ہاں جی، تو گویا کہ یہ جو ہے نا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ آخرت کی رویت کو تجلی سوری کی طرح بیان کرنا فلکیت خاص رویت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ وہ تجلی سوری اگرچہ دنیاوی تجلیات سوری ایسے مختلف ہے، لیکن حق تعالیٰ کے وہ رویت نہیں بن سکتے، وہ تو مثالی رویت ہے، جو شبہ مثال والی بات ہے، تو وہ تو اصل رویت تو ہوئی نہیں. یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثال، مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ بغیر کسی اس کے جو نا مطلب کیف کے، بغیر جہت کے ہم رویت کیسے کریں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہاں سمجھ بھی بات آ جائے گی اور وہاں دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ، دیدار بھی ہو جائے. وہ ہمارے ایک وہ ہے ادھر سے وہ ہمارے موبائل لیں، یہ آپ کے پاس ہے وہ دیدار والا غزل ہے، دیدار والا اوف نہیں تو پھر موبائل لے تھے. آپ کے پاس آ لے اس کے ساتھ بلا دے. اچھا
اٹھ کیا خوب نظارہ ہوگا، اف کیا خوب نظارہ ہوگا، سامنے محبوب ہمارا ہوگا، اف کیا خوب نظارہ ہوگا، سامنے محبوب ہمارا ہوگا. ہم تو مر مر کے جینا چاہیں گے، ہم تو مر مر کے جینا چاہیں گے، اذن جینے کا جو پایا ہوگا، اذن جینے کا جو.
یہ شعر کے اندر دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی محبت اور اللہ جل شانہ کی عظمت کے لحاظ سے تو یہ کیفیت ہوئی جیسے کہ ہم مر جائیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بس وہ مر جائیں، لیکن چونکہ جنت میں موت ہے نہیں، جنت میں موت ہے نہیں، لہٰذا پھر جینا ہوگا، مطلب یہ کہ گویا کہ حالت بہت پیک پہ ہوگی لیکن جینا ختم نہیں ہوگا.
پایا ہوگا، اف کیا خوب نظارہ ہوگا، سامنے محبوب ہمارا ہوگا، وہ کیا مدہوشی کا عالم ہوگا، وہ کیا مدہوشی کا عالم ہوگا، ہو کا عالم ہی جو چھایا ہوگا.
یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ عموماً جو لوگ شاعر استعمال کرتے ہیں محرم تو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، ہو کا عالم چھایا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ ہو کا مطلب اللہ پاک. ہاں جی، تو اللہ پاک جب ہے تو اس کو تو اس انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے نا کہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ہو کا عالم، تو کوئی اچھی حالت میں تو نہیں کہ مطلب لوگ بیان کرتے. تو یہاں تو بے ادبی ہے لیکن وہاں ادب ہوگا، کیونکہ وہاں تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی بس ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا، ساری چیزیں مطلب جو ہے نا وہ مطلب اس طرف نگاہ نہیں جائے گی.
ہو کا عالم ہی جو چھایا ہوگا، اف کیا خوب نظارہ ہوگا، سامنے محبوب ہمارا ہوگا. وقت گزرنے کا تو احساس ختم، وقت گزرنے کا تو احساس ختم، چہرہ اپنا جو دکھایا ہوگا، چہرہ اپنا جو دکھایا ہوگا.
یہ اصل میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پہلے نعمتوں کی پوری بارش فرما دیں گے، مانگو مانگو مانگو، دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے. تو ہر شخص پھر قسم جائے کہ اب میں اور کیا مانگیں. ویسے بھی جنت میں تو وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے سنی ہوگی، تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اور کیا مانگیں گے. تو اپنے علماء سے پوچھیں گے، یعنی جو صبح علماء جو کہ ہم کیا مانگیں، تو وہ کہیں گے کہ ایک چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ دیدار ابھی تک نہیں ہوا، تو وہ مانگنا چاہیے. تو جب وہ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنا لیں گے. تو پھر جو ہوش میں جس وقت آئیں گے لوگ، تو کہتے ہیں بہت وقت گزر چکا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا وقت گزر گیا. تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ابھی تک ہمیں کیا ملا تھا. یعنی وہ تمام چیزوں کی نفی کر لیں گے کہ ابھی تک ہمیں کیا ملا تھا، اصل چیز تو یہی تھی. ہاں جی، تو یہ مطلب یعنی اس میں جی.
اف کیا خوب نظارہ ہوگا، سامنے محبوب ہمارا ہوگا، سمجھے ہم کیا پھر اس عالم کو شبیر، سمجھے ہم کیا پھر اس عالم کو شبیر، سب کیسے ہوں گے اور کیا ہوگا، سب کیسے ہوں گے اور کیا ہوگا.
وہی والی بات ہے کہ بلا کیف بلا جہت، اب اس کے بارے میں ہم کیا جانیں کہ کیسے ہوگا، تو ظاہر ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک ہی اس کے حساب سے. اللہ اکبر. تو یہ والے اب سوال آتا ہے، عقیدہ نمبر 12، انبیاء علیہ السلام کی بعثت عالم تمام جان کے لیے سراسر رحمت ہے، اگر بزرگواروں کے وجود کا وسیلہ نہ ہوتا تو ہم جیسے گمراہوں کی ذات و صفات واجب الوجود تعالی و تقدس کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرماتا، اور ہمارے مولا جل شانہ کی مرضیات و نامرضیات والی چیزوں سے کون تمیز کراتا، اور ہماری ناقص عقلیں بزرگواروں کی نوری دعوت کی تائید کے بغیر اس کے سمجھنے سے معزول و بیکار ہیں، اور ہمارے فامنا تمام ان بزرگواروں کی تقلید کے بغیر اس معاملے میں عاجز و بے بس ہیں. بے شک عقل اگرچہ حجت دلیل ہے، لیکن یہ ایک ناتمام حجت ہے جو مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے. حجت بالغہ دلیل کامل انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہے، جس پر آخرت کا دائمی عذاب اور ثواب وابستہ ہے. اصل میں یہ والی بات ہے کہ واقعی عقل جو ہے یہ لمیٹڈ ہے. کیوں؟ عقل انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے، جو اس کے پاس ہے انفارمیشن اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جس چیز کی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں تو کیا عقل کرے گا؟ ہاں جی، اب یہ فلسفے والوں نے کیا کیا گل کے لائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں الہیات، کہ وہ عقل اول بنا دیا، اور عثمان اول، اور پھر اس کے بعد عقل ثانی، پھر آخر میں عقل فعال ہے، عقل فعال سارے کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ پاک کچھ بھی نہیں کرتا، بس اس نے عقل اول بنا دیا تو بس ہو گیا کام. یعنی یہ کیا فضول سوچ ہے، اس کے ساتھ آدمی کیا کرے گا؟ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ازمپشنز رکھی ہوتی ہیں، ان ازمپشنز کی بنیاد پر وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ازمپشنز پورے پورے نہیں ہو رہے تھے تو ظاہر مطلب وہ بھنس جاتے. ہاں جی، وہ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو عقل اگرچہ ایک زبردست چیز ہے، لیکن جیسے کمپیوٹر ایک زبردست چیز ہے، لیکن کمپیوٹر کو اگر آپ یعنی صحیح ڈیٹا نہ دے تو کمپیوٹر آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے آپ کے لیے تو بیکار ہے. تو مطلب یہ کمپیوٹر جو ہے بذات خود تو کچھ نہیں جانتا، بذات خود تو کمپیوٹر کچھ بھی نہیں جانتا. ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ عقل جو ہے یہ بھی آپ اس کو ایک کمپیوٹر سمجھ لیں، تو جو چیز آپ اس سے کام لیں گے تو انفارمیشن دیں گے تو وہ کریں گے نا. تو اب دو قسم کی باتیں ہیں، انفارمیشن دو قسم کی، ایک انفارمیشن جو دنیا کے اندر موجود ہے بذریعہ مشاہدات، بذریعہ تجربات، جو انفارمیشن موجود ہے وہ انفارمیشن عقل کے پاس جاتا ہے تو مزید وہ انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے، مطلب وہ ہمیں کچھ نتیجہ بتاتا ہے، وہ بھی ہمارے علم میں آ جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی زبان آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس اگر تین لفظ ہو زبان کے تو اس کے ذریعے سے آپ چار پانچ اور سیکھ لیں گے، چار پانچ اگر آٹھ دس آپ کے پاس ہو گئے تو اس کے ذریعے سے آپ بارہ بیس اور سیکھ لیں گے، اس کے ذریعے سے آپ کچھ اور ہوتے ہوتے آپ پورے زبان سیکھ لیں گے۔ تو گویا کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے تو اس کے ذریعے سے آپ عقل استعمال کر کے آپ اس کو ڈیولپ کریں گے، تو یہ سائنس ہے، یہ سائنس، یہ چلتا رہے گا، یہ فرام سٹارٹ، فرام سکریچ، یہ مطلب ہے کہ آپ ایوالو کرتے ہیں، ایولوشن پروسیس، مطلب اس کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن دوسری طرف یہ والی بات ہے کہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے کہ یہ ہے اور اب اس کے مطابق اس کو سمجھو اور اس کے مطابق کام کرو، تو اس کے سمجھنے میں جو عقل استعمال ہوتا ہے اور اس کے کام کرنے کے میں جو عقل استعمال ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہے، ہے یہی عقل، لیکن اس کا ڈومین الگ ہو گیا، ڈومین اس کا ایمانیات ہو گیا، یعنی جو ایمان کی خبریں ہیں وہ اس کو ملی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ سوچ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ اور چیز ہے۔ تو پہلے والے کو یہ دوسرے والے کو فقاعت کہتے ہیں، پہلے والے کو سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنس بھی ضروری ہے اور اچھی بات ہے، لیکن وہ فقاعت تو نہیں ہے، کیونکہ فقاعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمانیات کے ساتھ ہے، ایمانی خبروں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمانی خبریں آئی ہیں، اس ایمانی خبروں کا جائزہ جو آپ لیتے ہیں، وہ جائزہ لینا بھی، پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ فقاعت ہے، ماشاء اللہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب حضرات یہی کرتے تھے، اب بھی علماء کرام یہی کرتے ہیں، جو موجودہ فتاوی ہوتے ہیں ان فتاوی کے اندر غور کر کے جو مطلوبہ فتویٰ ہوتے ہیں وہ نکالا جاتا ہے، نا کیوں مفتی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں نا، اگر نئی صورتحال آئی ہے تو نئی صورتحال میں اب کیا کریں گے آپ، آپ جو ہے نا اس کی کوئی نظیر ڈھونڈیں گے گزشتہ کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ کریں گے، کیونکہ دین تو اوپر سے آیا ہوا ہے، تو آپ اس سے جو ہے نا مطلب آپ کوئی مطلب فتویٰ معلوم کر سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے فقاہت جو ہے یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور سائنس کا سلسلہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، یہ چیزیں دونوں مرش۔ تو انتم عالم بمور دنیا کم، یہ اس میں بھی ایجاد مل گئی اس چیز کی، جو سائنس والی بات ہے اس کی ایجاد مل گئی، اور ساتھ جو ہے نا مطلب جو فقاہت والی بات ہے، تو اس کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین نصیب کر فرما لیتے ہیں، ہاں جی، تو ظاہر اس کے لیے بھی بات آ گئی، دونوں حدیث موجود ہیں۔ سوال، جب آخرت کا دائمی عذاب بعثت پر موقوف ہے تو پھر بعثت کو رحمت عالمیان کا کہنا کیا معنی ہوگا؟ یعنی آخرت کا جو دائمی عذاب ہے، اگر مثال کے طور پر بعثت نہ ہوتی تو پھر عذاب ہی نہ ہوتا، مطلب یہ سے پھر یہ معنی، ہاں جی۔ جواب، بعثت انبیاء عین رحمت ہے، کیونکہ واجب الوجود تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت شامل ہے۔ بعثت انبیاء کی دولت کی وجہ سے معلوم ہو کہ فلاں چیز حق تعالیٰ کے بارے کا قدس کے مناسب ہے اور فلاں نامناسب، کیونکہ ہماری لنگڑی اور اندھی عقل امکان حدوث کے داغ سے داغدار ہے، اور وہ کیا سمجھے کہ ان حضرت وجوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اسماء و صفات و افعال میں سے کون سے مناسب ہے اور کون سے نامناسب، تاکہ ان مناسب اسماء و صفات کا اطلاق کیا جائے اور نامناسب سے پرہیز کیا جائے، بلکہ اوقات ہماری اپنے نقص کی وجہ سے کمال کو نقص جانتی ہے اور نقص کو کمال سمجھنے لگتی ہے، بلکہ بعض اوقات ہماری اندھی عقل اپنے نقص کی وجہ سے کمال کو نقص جانتی ہے اور نقص کو کمال۔ فقیر کے نزدیک یہ مناسب نامناسب کا امتیاز تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو نامناسب امور کو اس تعالیٰ کے پاک برگاہ کی طرف منسوب کر دے اور ناشائستہ چیزوں کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نسبت دے، یہ بعثت ہی کا کارنامہ ہے جس نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو باطل سے جدا کر دیا۔ بعثت ہی کی وجہ سے غیر مستحق عبادت و مستحق عبادت کے درمیان تمیز قائم ہو گئی، یہ بعثت ہی ہے جس کے ذریعے سے حق جل شانہ کے راستے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جو بندوں کو مولا جل سلطانہ کے قرب اور وصل کے سعادت تک پہنچاتی ہے، اور بعثت ہی کے وسیلے سے مولا جل شانہ کی مرضیات کے اطلاع میسر ہو، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکے۔ اب ذرا ایک دل میں ایک بات آ گئی اس پوائنٹ کانٹیکس کی بات، جانوروں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبروں کا آنا وہ نہیں ہے, تو ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا, لیکن اس کو ثواب بھی نہیں دیا جائے گا. بس وہ دنیا میں جو ہو گیا وہ ختم ہو گیا. تو اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو کاٹنا چاہے تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ جانور بننا چاہتے ہیں, کیونکہ جانوروں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا, وہاں تو بعثت نہیں ہے, مطلب بعثت کا ان کے اوپر اثر نہیں ہے. تو اب یہ کہ وہ جبلت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, اور بس جس وقت ان کی زندگی ختم ہو گئی بس یہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا سارا کچھ, وہ معاملہ اب مزید کچھ نہیں رہا. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ کہ یہاں پر معاملہ نہیں, انسان ہے, انسان کے لیے انسانیت ہے. تو انسانیت سمجھانے کے لیے پیغمبر تشریف لائے کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی غلط ہے, کون سا کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے, اللہ کے صفات کا جاننا ہے, تمام چیزوں کے بارے میں ہم بعثت کے محتاج ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت حاصل ہو جاتی ہے. بعثت کی تو فعل اس تعلق کے ملک میں تصرف کا جواز و عدم جواز کی تمیز حاصل ہوتی ہے, اور بعثت کے فائد مثال بکثرت ہے. پر ثابت ہو کہ انبیاء کی بعثت سراپا رحمت ہے, اور جو شخص اپنے نفس امارہ کا مطیع ہو گیا اور شیطان لعین کے حکم سے بعثت کا انکار کرتے اور بعثت کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے, تو اس میں بعثت کا کیا گناہ اور بعثت کی کس طرح رحمت نہیں ہوگی؟ سوال: ہرچند عقل اپنی ذات کی حد تک احکام الہی کے بجاوری میں ناقص و ناتمام ہے, لیسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تصفیہ و تزکیہ حاصل ہونے کے بعد عقل کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ایک بے کیف مناسبت و اتصال پیدا ہو جائے, جس مناسبت و اتصال کے سبب وہ احکام وہاں سے اخذ کر لے اور اس کو اس کی بعثت کی جو فرشتے کے واسطے سے کوئی حاجت نہ ہو؟ یہ اصل میں اس وقت اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں نا, تو حضرت نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں, یہ اکبر کا دین الہی جو تھا انہوں نے اس قسم کی کوشچن جنریٹ کیے تھے نا. ہاں جی, تو حضرت کے سامنے یہ باتیں پہنچی ہیں, تو پھر حضرت نے اس کے ان چیزوں کے جوابات دیا. ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ آج کل میرے خیال میں شاید ان چیزوں پہ کوئی نہیں بات کر رہا آج, البتہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. جواب: اگرچہ عقل یہ مناسبت اور اتصال پیدا کر لے, لیکن وہ تعلق جو اس کا جسمانی بدن کے ساتھ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتا اور کامل طور پر علاحدگی حاصل نہیں ہوتی, لہٰذا قوت واہمہ ہمیشہ بدامن گیر رہتی اور قوت متخیل ہرگز اس کا خیال نہیں چھوڑتی, اور قوت غضبیہ اور شہویہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی, اور حرص و لالچ کے رذائل ہر وقت اس کے نشین رہتے. سہو انسان جو نو انسانی کی لوازمات میں سے اس کی عقل سے مکمل طور پر جدا نہیں ہوتے, اور غلطی و خطا جو جہان کا خاص ہے اس سے جدا نہیں ہوتے, لہٰذا عقل اعتماد کے لائق نہیں ہے اور اس سے ماخوذ احکام وہم و تصرف خیال کے غلبہ سے محفوظ نہیں رہتے, اور نسان و خطا کی گمان کی آمیزش سے محفوظ نہیں رہتے, برخلاف فرشتے کہ وہ انصاف سے پاک اور ان رضائل سے مبر رہے تو لازماً وہ اعتماد کے قابل ہے. یہاں پر میں اگر عقل اور کشف کو درمیان میں ساتھ ساتھ کنسیڈر کر لوں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کشف وسوسے سے خالی نہیں, کشف یعنی شیطانی وسوسے خالی نہیں ہے, این ممکن ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اپنی بات ملا دے. اس وجہ سے ہمیں رہنمائی کی درکار ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا کشف صحیح ہے غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عقل ہے اس میں نفس کی جو آمیزش ہے اس سے انسان بچ نہیں سکتا, کیونکہ وہ جو انفارمیشن عقل کو مل رہی ہے تو انفارمیشن میں یہ بھی ہے نا, مثال کے طور پر درد ہے تو عقل کو درد کا احساس ہوتا ہے نا, تو اس کے مطابق کچھ فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آج درد ہے, خواہش ہے, شہوت ہے, ہاں جی یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ ہیں. اب بے شک میں عقل کے گھوڑے کتنے ہی دوڑا دوں تو میرے خیال میں یورپ کے مشاہدہ آج کل کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ یورپ میں جو عقلاء ہیں کیا ان کو برائیاں نظر نہیں آ رہی جو ہو رہی ہے معاشرے میں, جس کے لیے ان لوگوں نے قوانین ایسے بنائے ہیں جس میں برائی ہی پھیل سکتی ہے. یہ عقلاء ہے وہاں کے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے سوچنے ٹینکس والے ہیں, تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے, لیکن وہ شیطانی نظام جو مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر طاری ہے, ہاں وہ جو ہے نا مطلب ان کو سوچنے ہی نہیں دیتے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, چونکہ میں جرمنی میں رہا ہوں تو مجھے تو ان چیزوں کا واسطہ پڑا ہے, وہاں یہ حالت ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو کیس بن جائے گا آپ کے خلاف، تو بچے کی تربیت کیسے کریں گے؟ وہ پولیس کو ایک کال کر لے تو پولیس پہنچ جائے اور بچے کو آپ سے لے جائے. دوسری بات، خدا نخواستہ یعنی کسی کی بیوی اگر بدچلن ہو جائے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ ان کی اپنی مرضی جو بھی ہے، آپ اس کی مرضی کے خلاف اس کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ مذہبی رشتے وہ ان کا وہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا ہے، اپنی ویل کا، اپنے اس کا. یا یہ جو اظہار رائے کی آزادی کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں، اب وہ قوانین انہوں نے سے شیطانی انداز سے بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں شریف آدمی جکڑا جاتا ہے، جو صحیح کام کر رہا ہے اس کے لیے راستہ نہیں ملتا، اور بروں کے لیے اس میں راستہ بنتا جاتا ہے. وہ سارے نظام ہی برائی کا ہے، اور یہ سارے اکلا نے بنائے ہوئے، ان کے اکلا نے بنائے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی بات ہے کہ مطلب جو عقل ہے، اگر اس کو اگر ان کے پاس وہ نہ ہو، یعنی ہدایت کا نظام نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو عقل پر ایسے ہی ٹھوکرے کھائے گا. وہ اپنی غلطی کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں جی، اس غلطی کو سمجھنے کے لیے جتنا زمانہ چاہیے وہ اس سے گزر چکے ہوں گے پہلے. ہاں جی، تو یہ، اور جبکہ ہمیں الحمدللہ پورے کا پورے نظام ملا ہوا ہے، ہم صرف اس کے سمجھنے کے مکلف ہیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کر لیں، یہی والی بات ہے. تو یہاں پر بات ہے کہ اور بعض اوقات وہ علوم جو تلقی روحانی انقائے روحانی سے اخذ کیے ہوتے ہیں، ان کے متعلق تبلیغ کے دوران سمجھ کے قوا و حواس کے ساتھ بعض مقدمات مسلمہ غیر صلات اور جو وہم و خیال یا کسی اور ذریعے سے آسے بے اختیار ان علوم کے ساتھ اس طرح خلط مند ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ تمیز ممکن نہیں رہتی، اور دوسرے وقت میں ایسا ہو کہ اس تمیز کا علم دے دیا جاتا اور کبھی نہیں دیا جاتا، اور کبھی نہیں بھی دیا جاتا. لازمی طور پر وہ علوم ان مقدمات کے مل جانے کی وجہ سے کس کی حیثیت پیدا کر لیتے ہیں اور اعتماد کے قابل نہیں رہتے. یا ہم کہہ سکتے کہ تزکیہ کا حاصل ہونا اعمال صالحہ کے بجا لانے پر موقوف ہے، جو مرضیات مولا سبحانی ہے، اور یہ معنی بعثت انبیاء پر وابستہ ہے، جیسے کہ بیان ہو چکا. کیونکہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کا نفس، جب آپ نفس کی نہ مانیں اور اللہ کی مانیں، تزکیہ تو اس کو کہتے ہیں نا. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ہر وقت آپ کے پاس نفس بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، آپ اللہ کا حکم مانیں گے اور نفس کی نہیں مانیں گے تو یہ تزکیہ ہے. اس کے علاوہ اور تزکیہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا. فالہمھا فجورھا وتقویٰ، مجھے بتاؤ فجور کا تو نفس میں آ گیا، تو تقویٰ کون بتائے گا کہ کیا کرو کیا نہ کرو؟ تقوی کا تعلق دوست کے ساتھ، عوامر نوائی کے ساتھ ہے نا. کیوں مفتی صاحب؟ تقوی کا تعلق تو عوامر نوائی کے ساتھ، عوامر نوائی کوئی نہیں بتائے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر تو آپ فجور کے پاس ہی رہ جائیں گے نا، مطلب اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ کہ بعثت انبیاء کا لوگ یعنی وہ ہیں. لہٰذا ثابت ہوا کہ بعثت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت میسر نہیں، اور جو سے اور وہ صفائی جو کفار اور الفسق کو حاصل ہوتی ہے، وہ نفس کی صفائی ہے، نہ کہ قلب کی صفائی. نفس کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس کی صفائی گمراہی کی کچھ نہیں بڑھاتی، اور سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں آتا تھا. اور بعض غیبی امور کا کشف جو صفائی نفس کے وقت کفار اور الفسق کو حاصل ہو جاتے، وہ استدراج یہ جسے مقصود جماعت کی خرابی اور نقصان ہے. یہ اصل میں کیا بات ہے؟ نفس کی صفائی کیا چیز ہے؟ ذرا میرا خیال میں بہت مشکل کوشچن ہے یہ، لیکن اللہ پاک نے دماغ میں دل میں ڈال دی. نفس کی صفائی سے مراد ہے کہ نفس کے جو باہمی خواہشات ہیں وہ آپس میں مخالف ہوں، تو یہ پراگندگی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یکسو نہیں ہو سکتے. تو نفس کی صفائی سے مراد یکسوئی ہے نفس کی، کہ آپ ایک خاص لائن پر نفس کو لے آئیں، تو اس سے نفس کی قوت جو ہوتی ہے، صلاحیت، وہ بڑھ جاتی ہے. جو مختلف قسم کے شعبہ بازی انسان کے لیے رستے کھول لیتا ہے، بہت سے ایسے کام انسان کر سکتا ہے جو کہ عام طور پہ نہیں کر سکتا، جیسے جوگ وغیرہ، جوگ میں یہی ہوتا ہے نا، جیسے جوگی کا ابھی واقعہ گزر گیا، تو وہ اس نے صرف یکسوئی حاصل کی تھی اس کی وجہ سے، تو اس یکسوئی کی وجہ سے اس کے ہاتھ پہ ایسے کاغذ ہوتے جس کو بازار لوگ کرامات سمجھتے ہیں۔ تو نفس کی صفائی جو ہوتی ہے وہ اصل میں انسان کے اس چیز کو وہ کر لیتی ہے، آن لائن کر لیتی ہے، آن لائن نہیں، ان لائن کر لیتی ہے چیزوں کو، جیسے سورج کی روشنی ہے۔ اب سورج کی روشنی جو آ رہی ہے ہر چیز پہ پڑ رہی ہے، اپنے استعداد کے مطابق ہر چیز اسے گرم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے وہ لگا دیں عدسہ، تو عدسے کی وجہ سے وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ساری ہیٹ جمع ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ اس کو جلا دیتی ہے، حالانکہ عام روشنی اس کو نہیں جلا سکتی، صرف گرم کر سکتی، جلا نہیں سکتی، جبکہ اس کے ذریعے سے جلا بھی لیتی ہے۔ تو اب یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنے نفس کو کر لے تو کچھ کام اس سے ایسے مخیر العقول، اس سے ایسے سرزد ہوں گے، اسے مطلب وہ کہ لوگ اس کو زیادہ اس کی بہت زیادہ وہ کریں گے، واہ واہ کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں نفس کی صفائی کا مطلب۔ اس تحقیق سے واضح ہو کہ تکلیف شرعی جو بعثت انبیاء کے راستے ثابت ہوئے وہ بھی رحمت ہی ہے، نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکر یعنی ملحد اور زندگیوں نے گمان کیا ہے، وہ تکلیف شرعی کو مصیبت جان کر غیر معقول ہونا پسند قرار دیا اور کہتے ہیں کہ یہ کون سی مہربانی ہے کہ بندوں کو مرشاکہ کی تکلیف دی جائے، پھر ان سے کہا جائے کہ تم اس تکلیف کے مطابق عمل کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے اور اس کے خلاف کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ان کو ایسی عمر کی کیوں تکلیف دیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ کھائیں پئیں اور سوئیں اور جس طرح چاہیں اپنی زندگی بسر کر لیں؟ یہ منکر بد نصیب اور بے عقل یہ نہیں جانتے کہ ازروئی عقل شکر منعم ادا کرنا واجب ہے۔ باقی تمام چیزوں میں جانتے ہیں ظالم، کوئی اگر آدمی ان کے اوپر احسان کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ان کے شرفا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں نا، ان کا مطلب جو ہے نا وہ ممنون ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ جل شانہ کے ممنون ہونے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پتہ نہیں، وہ امیٹیریل قسم کی۔ ہاں جی، یہ قادیانی لوگ جو لوگ کے ساتھ کچھ دنیاوی وہ کر لیتے ہیں مدارات، تو اس کے لوگ کتنے ممنون ہوتے، اپنے دین تک چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا دیا ہے وہ مجھے، ہمارے دوست بھی تھے اور استاذ بھی تھے، ٹیچر بھی تھے پیاس میں، تو وہ کچھ زیادہ ہی ویسٹرن تھے، تو امریکہ میں اس کو پی ایچ ڈی کے لیے وہ $550 کا اسکالرشپ ملا، تو وہ بار بار اس لیٹر کو چومتے تھے، امریکہ زندہ باد، بالکل اس طرح چومتے تھے، امریکہ زندہ باد۔ ہاں جی، اب میں اس کو کیا کہتا، استاذ تھے، تو وہ یہ والی بات ہے کہ میں اگر اس کو کہتا کہ خدا کے بندے یہ تمہیں امریکہ جو دے رہے 550، اس کا آپ سے کتنا کام لے رہا ہے، مفت میں تو نہیں دے رہا، جبکہ اللہ پاک نے جو تجھے دیا ہے وہ تجھ سے کیا لے رہا ہے؟ لیکن چیز ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ لوگ جو ہے نا مطلب دنیاوی چیزوں میں ممنون ہو جاتے ہیں، ان کی مان لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ بات کی جاتی ہے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اور یہ تکلیفات شرعی اس شکر کے بجا لانے کا بیان، لہٰذا تکلیف شرعی عقل کے روح سے بھی واجب ہے، اس طرح نظام عالم تکلیفات شرعی کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر ایک کو اس کے سال پر توڑ تو اس سے اچھا، سب سے بڑی بات یہ دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں، اگر کوئی سسٹم نہ ہو کنٹرول کرنے کا تو کیا لوگ کو اطمینان مل سکتا ہے؟ مثلا ٹریفک کو لے لو، یہ ٹریفک کے جو قوانین ہے، اب آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ کا بہت ضروری کام ہے، لائٹ ریڈ آ گیا، یو ٹو اسٹاپ، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، آپ کہیں یار مجھے ضرورت ہے، مجھے کیوں ہم مجھے نہیں چھوڑتے، یہ کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی صرف تمہیں ضرورت نہیں، بہت سارے اور لوگوں کو بھی ضرورت ہے، ہم نے سب کو مینیج کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو سب نقصان اٹھائیں گے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ جب چنک ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ، لائٹ گئی ہوتی ہے، وہ لائٹس وہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اشارے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیس والے بھی نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار پولیس والے کدھر گئے، ان کا اپنا کام نہیں کرتے تو کدھر گئے، یعنی اس وقت خود کہتے ہیں پولیس والے کدھر گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی پہ سسٹم چل رہا ہے نا. تو دنیا کا جو نظام ہے وہ بھی سارا قوانین پر چل رہا ہے، اور قوانین کیا ہے؟ تکالیف ہے نا، تکالیف ہے. آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو مطلب ظاہر ہر چیز کے مطابق جو ہے نا وہ، یہ ابھی ایس او پیز جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ہے، کیا ہے یہ ابھی کرونا ایس او پیز، قانون ہے، قوانین ہے، آپ کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو جرم ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر تو یقیناً آپ کو اس سے تکلیف بھی ہوگی، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح آپ کے فائدے کے لیے بھی کچھ قوانین بتائے گئے ہیں، جس کا فائدہ آپ کو وہاں ملے گا. تو آپ کو کچھ تکالیف اس کے بھی دی گئی ہیں کہ یہ کرنا ہو، یہ نہیں کرنا ہو، یہ کرنا ہو، یہ نہیں کرنا. ہاں جی، اس کے لحاظ اگر ہر ایک کچھ کال پر چھوڑ دیا جائے تو شرط فساد کے کچھ ضرور سوائے نہیں، ہر رب الحوث دوسرے کی جان کے مال پر دسترازی کرے، اور خباس و شرارت سے پیش ہے، اس طرح خود بھی ضائع ہو اور دوسروں کو بھی ضائع کرے. اعوذ باللہ سبحانہ. اگر سختی اور شریف معانے حال نہ ہوتے تو معلوم نہیں کس قدر شرارت اور فساد برپا ہو جاتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ زمین آسمان اور ہر چیز کا خود مختار مالک ہے، اور تمام بندے سبحانہ کے مملوک اور غلام ہیں، لہٰذا جو حکم و تصرف ان میں فرماتے وہ عین خیر و صلاح ہے، اور ظلم و فساد کی آمیزش سے منظم و برہ ہے. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. اگر وہ سب کو دوزخ میں ڈال دے اور دائمی عذاب کا حکم فرد، تو کسی کو اعتراض کی کوئی مجال نہیں، اور یہ غیر کے ملک میں تصرف نہیں ہے کہ اس میں ظلم و ستم کا شائبہ ہو، برخلاف ہماری املاک کی جو فی الحقیقت و سبحانہ کی املاک ہے، اور املاک میں تمام تصرف سوائے ان کی جو جائز ہیں. این ستم ہے، کیونکہ صاحب شرع نے بعض مسائل کے بنا پر ان املاک کی نسبت ہماری طرف کر دیے، لیکن حقیقت میں وہ سب تو اسی کی ملکیت ہے، لہٰذا ان میں ہمارا تصرف اس قدر جائز جس قدر مالک الاطلاق بالکل یا مالک حق تعالیٰ نے اس میں تصرف کی جاتی اور مباح فرمایا. کیونکہ ان بزرگواروں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات نے حق جل شانہ کے احکام کے بارے میں خبری دی، اور جو احکام بیان فرمائے وہ سب سچے واقعے کے مطابق ہے. علماء نے ہم اجتہادیہ میں ان بزرگواروں پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کچھ خطا تجوی، لیکن خطا کے برقرار رکھنے کو ان کے حق میں جائز نہیں رکھا، اور فرمایا کہ ان کی خطا پر جلدی متنبہ کر دیتے ہیں، ان کی خطا کا تدارک ثواب سے کر دیتے ہیں. یہ اصل میں تربیت کا ایک نظام ہے. اصل میں اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کی جو تربیت فرمائی ہوتی ہے تو ظاہر وہی بھی آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ عملی چیزیں بھی ہوتی ہیں، زندگی میں جو واقعات آتے ہیں اسی سے بھی تربیت ہوتی ہے. تو اب اس میں تربیت جو ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ ہوتی ہے کہ اجتہادی طور پر ایک پیغمبر نے ایک کام کیا، اس کے بعد حکم آ گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو بس وہ آ گیا، حکم آ گیا، تبدیل ہو گیا. اب یہ جو پہلے کام تھا یہ بھی سیکھنے کے لیے تھا، یعنی کیونکہ اس کے بنیاد پر دوسری چیز آیا ہے تو یہ بھی سیکھنے کے لیے تھا. لیکن یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہی عبس و تولیٰ جاء الاعمیٰ والی بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے مشرکوں کو جمع کیا ہے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے آدمی ہیں، وہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، ان کا عذر یہ تھا کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کون ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ آیا، اور اس بوجھ کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے، طالب کا حق پہلے ہے، طالب کا پہلے، یہ طالب ہے تو اس کا حق پہلے ہے، مطلب اس کے اوپر آپ کو بوجھ نہیں آنا چاہیے. اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا علم نصیب فرما دیا اس کے ذریعے سے. تو پیغمبروں کا جو ہوتا ہے وہ جسل میں اس کو ہم غلطی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تربیت کا نظام ہے، تربیت کا نظام ہے، اس تربیت کے نظام میں ایسا ہوا. عقیدہ نمبر 13، اور قبر کا عذاب خاص طور پر کافروں کے لیے اور بعض گناہگار علی ایمان کے لیے حق ہے، کیونکہ مخبر صادق اسلام نے اس کی خبر دی ہے. آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، تو اس کے بارے میں متواتر احادیث شریف موجود ہیں، تو اس کے انکار تو بدعت ہے، مطلب وہ تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو قبر کا عذاب جو ہے یہ بھی حق ہے. عقیدہ نمبر 14، اور قبر میں مومن اور کافروں سے منکر نکیل کا سوال بھی آ گیا، کیونکہ دنیا اور آخرت کے درمیان قبر ایک برزخ ہے اور اس کا عذاب بھی ایک وجہ سے دنیائی عذاب سے مناسبت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہونے والے، اور دوسری وجہ سے اس کو عذاب اخروی کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ حقیقت میں آخرت کے عذابوں میں سے. النار یورزون علیہ ودوں والشیا مطلب وہ جنب نظر بھی عذاب القبر، اور اس طرح قبر کی راحت بھی دو حیثیت رکھتا ہے. وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جن کے لغزش و گناہوں کو کمال کرم اور مہربانی سے معاف فرما دیا جائے، اور اگر اس سے مواخذہ نہ کیا جائے، اور اگر مقام مواخذہ میں آ جائے تو بھی اپنے کمال رحمت سے دنیا اعلیٰ مصائب کی تکالیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا جائے، اور اگر کچھ باقی تو قبر کی تنگی ان کی تکلیفوں جو اس مقام پر مقرر ہے ان سے کفارہ کیا جائے تاکہ پاک و پاکیزہ ہو کر حشر میں مبعوث ہو. اور جس کسی کے لیے ایسا نہ کرے اور اس کا مواخذ آخرت پر چھوڑے تو یہ بھی ہے نہ دلے، لیکن گناہگار اور شرمساروں کے حال پر افسوس ہے. ہاں اگر وہ گناہگار علیہ السلام میں سے ہیں تو اس کا انجام تو رحمت ہی ہے اور وہ عذاب ابدی سے انشاءاللہ محفوظ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے رب نات میں، وہ عذاب ابدی سے محفوظ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رب نات ملا نور وغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، بحرمت سید المرسلین علی علی وسلم. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو منکر نکیر کا جو سوال ہوگا تو یہ گویا کہ برزخی سوال ہے، درمیان کی بات ہے، آگے حساب ہوگا، لیکن یہ گویا کہ حوالات کی طرح کوئی چیز ہے، تو برزخ میں جو اس کی زندگی گزرے گی اس کے حساب سے گزرے گی. اور وہ یہ ہے کہ تین سوال جو کیے جائیں گے کہ جنم دین تمہارا کیا ہے، ہاں جی ماں دینوں کا، اور مر ربو کا من دین ماں دینوں کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تینوں، تو ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہو گیا نا، ہاں، اور دوسرا مذہب اظہار مطلب یہ ہمارے اسلام ہے. تو یہ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ علمی سوال نہیں ہے، یہ عملی سوال ہے، یعنی عمل جس طرح کیا ہوگا اس کے حساب سے جواب ملے گا. یعنی یہ علمی طور پر تو بہت آسان ہے تین باتیں، لیکن یہ ہے کہ علمی سوال ہے ہی نہیں، عملی سوال ہے، آپ کا عمل جواب دے گا. اچھا عقیدہ نمبر 15، روز قیامت حق ہے اور اس روز آسمان سے تارے، زمین، پہاڑ، سمندر، حیوان، نباتات اور معدنیات سب کے سب معدوم و ناچیز ہو جائیں گے. آسمان شک ہو جائیں گے اور ستارے منتشر ہو کر گر جائیں گے، اور زمین و پہاڑ پر آگندہ زراعت ہو جائیں گے. وہ تمام توڑ پھوڑ و فنا کا تعلق نفع اولا سے، اور نفع ثانی دوسرے سر پر لوگ قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف روانے ہو گئے، اور فلاسفین، حکماء، یونان وغیرہ آسمان و ستاروں کے نیست نابود ہونے کو نہیں مانتے، ان کا فانی و فاسد ہونا جائز نہیں سمجھتے، ان کو ازلی و ابدی کہتے ہیں، اور اس عمل کے باوجود ان میں سے متاخرین اپنے بیوقوفی کی وجہ سے اپنے آپ کو زمرہ اہل اسلام میں شمار کرتے ہیں، اور اسلام کے بعض احکام کو بھی بجا لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض علیہ السلام ان کی باتوں پر یقین رکھتے اور جرت دلیری کے ساتھ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ بعض مسلمان ان لوگوں میں سے بعض کو اسلام کو کامل جانتے ہیں، اور کوئی ان پر تنیش تشنی کرے تو ان کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ لوگ نصوصی قطعی کے منکر ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی اجماع کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عزت شمس کو ورت وزن نجوم قدرت، ہاں جی نیز اللہ پاک فرماتے عزت سماؤن شقت وزنت لرب حقت، ہاں جی تو وہ نہیں جانتے کہ صرف کلمہ شہادت زبان سے ادا کر لیں اسلام میں کافی نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کی تصدیق بھی ضروری ہے جن کا بجا لانا، ان پر عمل کرنا دین کی ضروریات میں سے، اور کفر و کافر تبرع اور بیزار ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اسلام متصور ہو جائے. وہ بدونی حد القتاد، یعنی بے فائدہ تکلیف اٹھانے. عقیدہ نمبر 16، اور حساب، میزان، اعمال کا وزن اور پلسرات حق ہے، کیونکہ اس کے مخبر علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے، لیکن نبوت کے اعتبار سے ناکفیت کے بنا پر بعض جاہلوں کا ان امور کو بعید ذکل سمجھنا درجہ اعتبار سے، کیونکہ نبوت کے اعتبار عقل کے اعتبار سے بالا تر ہے. حقیقت میں انبیاء کرام کی سچی خبروں کو عقل کے نظر کے موافق کرنے کی کوشش کرنا حقیقت میں طور نبوت سے انکار ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف تقلید انبیاء پر مبنی ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ طور نبوت طور عقل کے خلاف ہے، بلکہ طور عقل انبیاء علیہ السلام کی تقلید کی تائید کے بغیر اس عالی مطلب کی طرف ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. مخالفت دوسری چیز ہے اور رسائی نہ ہونا دوسری بات ہے، کیونکہ مخالفت رسائی کے بعد متصور ہوتی ہے، یعنی رسائی ہو جائے تو پھر مخالفت کی بات آئے گی نا، تو ہمارے تو وہاں تک رسائی ہے ہی نہیں، وہ تو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اچھا ہاں جی اور بہشت دوزخ موجود ہے. قیامت کے دن حساب کے بعد ایک گروہ بہشت میں بھیجا جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں. ان مومنوں کے لیے ثواب اور کفار کے لیے عذاب دائمی اور ابدی ہوگا جو کبھی ختم والے نہیں. جیسے کہ قطعی اور موقع نصوص اس پر دلالت کرتی ہے. صاحب نصوص صاحب فصوص شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ سب کا انجام رحمت ہے, جیسے کہ طرح فرمایا رحمتی علی کل شین. اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب تین حقبا, ایک حقبا 80 برس کی مدت تک ثابت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگ ان کے حق میں بردم و سلامہ ٹنڈی اور سلامتی والے وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی, اور حق جل شانہ کی وعید میں خلاف کرنے کو جائز سمجھتے. اور وہ صاحب خصوص یہ کہتے ہیں کہ اہل دل صوفی میں سے کوئی بھی کفار کے دائمی عذاب کی طرف نہیں گیا ہے, اس مسئلے میں وہ رائے حق سے دور جا پڑیں. نہیں, یہ نہیں جانے کہ مومن و کافر کے حق میں وسعت رحمت صرف اس دنیا میں مخصوص ہے, لیکن آخرت میں کافروں کی رحمت کی بو تک نہیں پہنچے گی. جیسے کہ اللہ پاک رب فرمائے ان لا یسمع روح اللہ الا قوم الکافرون. جیسے کہ سبحانہ تعالیٰ رحمتی وسعت کل شین کے بعد فرمایا فساکتب للذین یتقون ویؤتون الزکات والذین بیاتنا یؤمنون. اور جیسے کہ اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیز فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی ورسلا. ہاں جی, اور ہو سکتا ہے کہ اس جگہ وعدہ خلافی نہ ہونے کا اقتصار اور انتظار کی وجہ سے کہ وعدہ سے مراد رسولوں کی نصر و کفار پر ان کا غلب ہے, اور یہ بات وعدہ اور وعید دونوں کو متضمن ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ اور کفار کے لیے وعید, لہٰذا کہ بھی خلاف وعدہ کی نفی ہوتی ہے اور خلف وعید کی بھی نفی. فل آیت مستشہد علیہ, لہٰذا آیت مذکور شیخ کے خلاف و تائید میں نہیں. اس طرح خلاف وعید وعید میں خلاف ہونا بھی وعدہ خلافی کے معنی جھوٹ کو مستلزم, اور یہ قدر جل سلطانوں کی شان شان نہیں ہے, کیونکہ تعالیٰ ازل ہی میں جانتا تھا کہ کفار کو دیا عذاب نہیں دوں گا, باوجود اس کے کسی مسئلے کی بنا پر اپنے علم کے خلاف فرما دیا کہ میں ان پر دائمی عذاب مسلط کر دوں گا. اس بات کو جائز کہنا نہایت ہی برا ہے. اور کفار کے لیے دائمی عذاب کے نہ ہونے پر اہل دل صوفیہ کے اجماع صرف شیخ کا اپنا کشف ہے, اور کشف میں خطا و غلطی کی بہت گنجائش ہے, خصوصاً وہ کشف جو مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہو, اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا. یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے, اور اس میں میرے خیال میں شاید صحیح سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کچھ اس طرح بات گزری ہے. خلود فی النار کے اوپر جو ہے نا, مطلب یہ ہے نا, کچھ اس قسم کی بات تھی, تو ان کو بھی اشکال تھا. تو حضرت طالب سب سے بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے اوپر یہ بات کھولی, پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو حضرت کو اس کی اتنی خوشی ہوئی تھی حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کے شان میں باقاعدہ غزل لکھی فارسی میں. صحیح سلمان ندوی کے شان میں غزل لکھی اپنے مرید کے شان میں, کیونکہ انہوں نے حق کی طرف رجوع فرما لیا تھا. تو یہ بعض حضرات کو اشتباہ ہو جاتا ہے, اللہ پاک کی رحمت کی رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت کرتی ہے, تو وہ کچھ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں نظر سے. کچھ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں. تو اس مغلوب الحال ہونے میں وہ مقتدا تو نہیں رہتے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے بات تو نہیں ماننی, مقتدا تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ وہ خود معذور ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں, جیسے سلیمان رحمۃ اللہ نے کیا ہے. ممکن ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے بھی کیا ہو, کیونکہ بہت ساری باتوں میں بعض لوگ رجوع کر لے کہ مشہور نہیں ہو جاتا. تو اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ حضرت نے بھی اسے رجوع فرما لیا ہو. تو کیونکہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تو ہم اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان کا مقام جو ہے ولایت کا, اس کو مانتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے اور بڑے اونچے مقامات میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک آدمی نہیں بات کر سکتا, صرف مجاہد صاحب رحمتہ نہیں بات کر سکتا. عقیدہ نمبر 18, فرشتے خدا جل شانہ کے بندے جو گناہوں سے پاک اور خطاؤں نسیان سے بھی محفوظ ہے, جیسے کہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یعصون اللہ امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو کرتے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے, اور وہی کرتے جو ان کو حکم ہوتا ہے. وہ کھانے پینے اور مرد و زن ہونے سے منظم مبرہ ہے. قرآن مجید میں ان کے لیے مذکر ضمیروں کا استعمال اس اعتبار سے کہ صنف ذکور کو صنف انساء کے مقابلے میں شرف حاصل ہے. چنانچہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی مذکر ضمیروں کا استعمال کیا ہے, اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے, جیسے کہ بعض انسانوں کو رسالت کی دولت سے مشرف فرمایا, جیسے کہ ارشاد ہے اللہ یسمع من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں انسانوں میں سے بعض کو رسالت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. جمہور علماء اہل حق اس بات پر متفق ہے کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہے. اور امام غزالی، امام الحرمین اور صاحب فتوحات مکیہ اس بات کے قائل ہے کہ خاص فرشتے خاص انسانوں سے افضل ہے، اور جو کہ اس فقیر پر ظاہر کیا وہ یہ کہ فرشتے کی ولایت نبی علیہ السلام کی ولایت سے افضل ہے، لیکن نبوت اور رسالت میں نبی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے کہ جس تک فرشتے نہیں پہنچتے، اور وہ درجہ عنصر خاک کی وجہ سے ہے جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس فقیر پر یہ بھی ظاہر کیا کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلے میں کسی گنتی میں نہیں ہوتے، کاش کہ ان کے درمیان وہ نسبتی ہوتی جو قطر کو دریا محیط کے ساتھ ہے، مگر ایسا بھی نہیں۔ بس وہ فضیلت جو نبی کو نبوت کی وجہ سے حاصل ہے وہ اس فضیلت کے سے کئی گنا زائد ہے جو ولایت کی وجہ سے حاصل ہو، لہذا فضیلت مطلق انبیاء کرام کا حصہ ہے، اور جزی فضیلت ملائک کرام کو بھی ہو سکتا ہے، پر درست وہی ہے جو علماء کرام شک اللہ سویم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہو کہ انبیاء علیہ السلام کے درجات میں سے کسی نبی کے درجے تک کوئی ولی نہیں پہنچتا، بلکہ اس ولی کا سر ہمیشہ اس نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مسائل میں سے ہر ایک مسئلے میں جن میں علماء اور صوفیہ کا اختلاف ہو، جب اچھی طرح غور ملاحظہ کی تو حق علماء کی جانب ہوتا ہے۔ اس کا راز ایک علماء کی نظر انبیاء علیہ السلام کی مطابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں نفوذ کیا ہوتے ہیں، اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اس کے معارف تک محدود رہتی ہے۔ یعنی جو ان کو منکشف ہوتا ہے اس وہی دیکھتے ہیں نا، تو علماء تو منکشف والی بات پہ نہیں جاتے، وہ تو قرآن و حدیث کی بات جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات تو یہ ہے۔ لہذا وہ علم جو نبوت کے منشکات سے حاصل کیا وہ لازماً اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا گیا ہے کئی درجہ زیادہ صحیح ہوگا اور حق ہوگا۔ ان معارف میں سے بعض کی تحقیق اس مکتوب دفتر اول مکتوب نمبر 267 میں جو فرزندی ارشدی خواجہ محمد صادق کے نام طریقے کے بیان میں لکھا ہے درج ہو جی، اگر کچھ دقت اور پوشیدگی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔ عقیدہ نمبر، اچھا آپ کی نماز اچھا ساڑھے ہو گئے کیونکہ آپ ظاہر ادھر بھی شاید ساڑھے ہو گئے۔ عقیدہ نمبر 19، ایمان سے مراد جو کچھ دینی امور سے متعلق ضرورت و تواتر کے طریق پر ہم تک پہنچا ہے، اس کی دل سے تصدیق کرنا ہے اور زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے، جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ اس کے بغیر ایمان کے منہدم ہونے کا احتمال ہے، اور اس علامت کی تصدیق کفر پر تبرہ کرنا اور کافری سے اور جو کچھ کافری کے لوازم خصائص، ان کا سوانہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، شدنا محمد رسول الله۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يا محمد الوسيلة والفضيلة. اچھا، اور سلامت کی تصدیق کفر پر تبرہ کرنا اور کافری سے اور جو کچھ کافری کے لوازم و خصائص ہے جیسے زنار باندھنا، اس کے مان وغیرہ سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ، اگر کوئی تصدیق کا بھی دعویٰ کر لے اور کفر سے بیزاری کا اظہار نہ کرے تو دو دینوں کا تصدیق کرنے والا بن جائے گا، جو ارتداد کے داغ سے داغدار ہوگا. وہ در حقیقت میں اس کا حکم منافق کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. لہٰذا ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبرہ اور بیزاری کا اظہار کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تبرک کا نا درجہ دل سے بیزاری کرنے، اور تبرک کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دل و جسم دونوں سے ہو. اور تبرک سے مراد حق جل شانہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے، خواہ دشمنی قلب سے ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو، خواہ دل و جسم دونوں سے ہو جبکہ ان سے ذرہ کا خوف نہ ہو. یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کیونکہ خدا عز و جل کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دشمن کی دشمنی کے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتی. اس وجہ مسلم مستاق آتا ہے تو لب تبرہ نیست ممکن ذی حب حق. ہاں اچھا ٹھیک ہے. شیعہ فرقہ جو ایک باقاعدہ اہل بیت کی محبت اور دوستی میں جاری کیا، اور تینوں خلفاء ان کے علاوہ اکثر صحابہ اور تبرہ کرنا اہل بیت کی دوستی کا شرط قرار دیتے ہیں، نامناسب ہے. کیونکہ دوستوں کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کی دشمنی سے تبرہ کیا ہے، نہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے علاوہ دوسروں سے بھی ہو. اور کوئی عقل مند منصف اس بات کی تجویز نہیں کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دشمن، اور ہان کے ان بزرگواروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اموال و جانوں کو صرف کر دیا اور اپنی عزت حکومت برباد کر، تو اہل بیت سے ان کی دشمنی کس طرح منسوب کی جا سکتی ہے؟ جبکہ نصیقتی ہے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت ثابت ہے، وہ دعوت کی اجرت کو ان کی محبت قرار دیا ہے. جیسے کہ اللہ پاک ارشاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فی حسنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بزرگی حاصل ہوئی، اس شجر انبیاء بن گئے، سب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ اعلان تبرہ کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اس فقیر کے نظر میں رضا حق جل شانہ حاصل کرنے کے لیے اس تبرہ بیزاری کے اظہار کے برابر کوئی عمل نہیں. یہ فقیر اپنے ذوق پاتا ہے کہ حضرت سبحانہ وتعالیٰ کی کفر کافر کے ساتھ ذاتی دعوت ہے، اور یہ افاقی مثلا لات عزہ اس کی پوجا کرنے والے ذاتی طور پر حق سبحانہ کے دشمن ہیں، اور دوزخ کا دائمی عذاب اس برے فعل کا سزا ہے، اور خواہش نفسانی کے اللہ اور تمام برے اعمال سے نسبت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی دعوت اور غضب ذاتی نسبت سے نہیں ہے. اگر غضب ہے تو وہ صفات کی طرف منسوب ہے، اور عقاب و عتاب ہے تو وہ افعال کی طرف راجع ہے. لہٰذا دوزخ کا دائمی عذاب ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کو اپنی مشیت و ارادہ پر منحصر رکھا ہے. جاننا چاہیے کہ جب کفر و کافر کے ساتھ ذاتی عداوت تحقیق ہو چکی تو لازماً رحمت اور آفت جو صفات جمال میں سے آخرت میں کافروں کو نہیں پہنچے گی، اور رحمت کی صفت ذاتی عداوت کو ندور نہیں کرے گی. کیونکہ جو چیز ذات کے ساتھ تعلق رکھتی اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ کبھی وہ بلند ہے. لہٰذا مقتضائے صفت یعنی صفت کے تقاضے مقتضائے ذات کو تبدیل نہیں کر سکتے. لہٰذا جو حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اس غضب سے مراد غضب صفاتی سمجھنا چاہیے جو گناہ گار کو مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کہ غضب ذاتی جو مشرک کے ساتھ. بہت زبردست دلیل دی ہے آخر میں حضرت نے، بالکل واضح کر دیا، لیکن اس کے لیے تمہید بہت لمبی باندھی. اور اس کا اختصار کے ساتھ اگر میں کہہ سکوں تو یہ ہے کہ چونکہ ایمان بنیاد ہے تو اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، اور اعمال جو ہے وہ اس کو اس کا صفات کے ساتھ ہے. لہٰذا جو ہے نا مطلب یہ کہ جو ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ ذات کے ساتھ دشمنی ہے، ذات کے ساتھ دشمنی ہے تو صفات والے رحمت اس کو ختم نہیں کرے گی. نبی والی بات آ گئی. تو ماشاءاللہ بہت زبردست، یعنی حضرت کا یہی والی بات ہے نا کہ ان کو اللہ پاک نے وہی جیسے علم کلام کی بڑی گہرائی نصیب فرمائی تھی، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ ایسا دلیل دیتے ہیں قرآن، دیکھو مسلسل قرآن اور حدیث چل رہا ہے، قرآن اور حدیث چل رہا ہے، یعنی کشفیات اس میں نہیں ہیں. کبھی کبھی آتے ہیں، جیسے ابھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ ایک صاحب تھے جو ہے نا مرض الموت میں تھے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ ان پہ ذرا توجہ کریں، تو فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر توجہ کیا تو توجہ چلی نہیں رہی، تو واپس آ رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہو گیا. تو پھر مجھے کہا گیا کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ تھی، تو یہ تمہاری توجہ اس کو دور نہیں کر سکتی، ابھی ان کے لیے عذاب جہنم ہی اس کا علاج ہے. تو کافروں کے ساتھ دوستی بڑی مہنگی پڑتی ہے، کافروں کے ساتھ دوستی بڑی مہنگی پڑتی ہے. اس وجہ سے کافروں کے ساتھ دوستی تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے، وہ مدارات والی بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا دوست ہے. ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ہاں تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ عداوت ہے. آج ہمیں جو دلیل مل گئی کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پہ عداوت ہے، لہٰذا وہ صفات والی بات ان کو نہیں روک سکتی. صفات والی بات وہ اعمال کے لحاظ سے ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب اعمال کے اندر تو رحمت تو کام کرے گی نا. اور صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کا جو یہ الفاظ وہ ہے نا قرآن میں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اسی کے برکت سے سب کچھ بچت ہے. ورنہ صحیح بات ہے کہ اگر برابر برابر معاملہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ پہ انسان بچتا ہے کہ اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو ہم انتظامی طور پر باتیں کرتے ہیں، ورنہ وہاں جن لوگوں کی مغفرت ہوگی نا تو وہ تو ایسے ایسے لوگ کی مغفرت ہے جن کو ہم واقعی کافر سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہوں گے، ان کی بھی مغفرت ہو رہی ہوگی. جن پر یہ بات کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کے اوپر یہ کھولتے ہیں، وہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انتظامی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ دل میں اس کو نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ جن کے ساتھ ہے وہ بہت کریم ہے، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ مطلب وہ کریں گے کہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہماری نرمی کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم سختی کریں گے، لیکن وہ سختی انتظامی ہوگی. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ گناہوں کی جو کثرت ہے وہ ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض دفعہ گناہوں کا جو کثرت ہے وہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اب اگر آپ اس کو انتظامی طور پر نہیں روکیں گے تو وہ ذاتی دشمنی میں چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر تو صفات والی بات کنٹرول ہی نہیں کر سکے. تو لہٰذا آپ ان کو روکیں گے، روکنا ضروری ہے موت سے پہلے. میں آپ کو خود اپنا واقعہ بتا دوں. ہمارے دفتر میں ایک آدمی تھے، بڑے نیک انسان تھے، معاملات سبحان اللہ بہت کلیئر تھے اس کے، عبادات میں سستی کرتے تھے، نماز میں سستی، اور ہم بات سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو بات پہنچا دیں اور ان کے ساتھ کسی وقت بیٹھیں گے، دوستی کے ناطے کچھ ان کو بات چیت کریں گے، ممکن ہے کہ مان جائے. ہمارا ارادہ تھا، وہ اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گیا، 43 سال کی عمر تھی، فوت ہو گیا. آپ جانتے ہیں طارق رشید صاحب، اچھا تو فوت ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے، میں نے کہا کہ بھائی کیا حال ہے، پوچھا میں نے ویسے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، مجھے کہتے ہیں میں تم سے اور یوسف سے ناراض ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، فرمایا کہ ایک دفعہ میرا حساب ہو گیا ہے تو اس میں کچھ مسائل ہیں، تو اب پرسوں پھر میرا دوبارہ حساب ہوگا. ہاں جی، تو میں اپنے خیال میں کچا ہو گیا نا، میں کہ میں نے کہا یار وہ گلہ کیا اور بات تو ان کی صحیح ہے کیونکہ ہم تو نہیں ان کو کہہ سکے، تو اس خفت کی وجہ سے میں ان سے کہہ رہا ہوں ابھی میں آپ کے لیے سال ثواب کر لیتا ہوں. تو خواب ہی میں نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے کہا کہ میں اس کا ثواب آپ کو بخشتا ہوں. یعنی مطلب خواب ہی میں نے مطلب وہ کر دیا. پھر جا گیا میں، جا کے میں نے یوسف صاحب کو کیسے سنایا، تو یوسف صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے، کہتے شکوا تو اس کی جگہ بجائے اور واقعتاً ہم سے سستی ہو گئی. تو انہوں نے پھر ان کے لیے سال ثواب کروا دیا. ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اب یہ جو میرے دوست ہے، جو دوستی کا یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں اس مسئلے میں، بلکہ دوستی کا حق یہ ہے کہ میں اس کو روکوں، اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کو روکوں تاکہ مطلب وہ بچ جائے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر ادھر چلا گیا تو پھر تو ہمارے رینج سے نکل جائے گا. اس وجہ سے یہ دوستی کا تقاضا ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ نرمی ملائمت اپنی جگہ، لیکن دین پر لانے کا نظام، اس کے لیے کچھ نہ کچھ رابطہ ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
الله 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 صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا وصل اللهم.